گزشتہ نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. جناب عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ جو یہ اتاری گئی یا وجود میں آئی تو وہ اس طرح سے تھی کہ رب تعالیٰ نے لوح و قلم تخلیق کیے اور قلم کو حکم دیا کہ وہ لوح محفوظ پر تحریر کر دے. تو اس حکم کی تعمیل میں قلم سے جو سب سے اولین کلمات نکلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے، اور وہ لوح محفوظ پر سب سے پہلے تحریر کیے گئے، اور اس کے بعد پھر بحکم تعالی لوح محفوظ پر ازل سے ابد تک کے تمام واقعات محفوظ کر دیے گئے. اسی روایت کے مطابق جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا گیا تو اس تحریر سے پہلے ہوائیں بہت زور سے چل رہی تھیں، لیکن جو ہی اس کی تحریر شروع ہوئی تو ہواؤں کا چلنا بند ہو گیا، چیزیں رک گئیں. دو نشست پہلے جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظائف سے پیدا ہونے والے اثرات کا ذکر جب کر رہا تھا کہ اس میں ایک ہی اثر میں نے بتایا جس سے میں گزرا، کہ جس طرف انسان جو اس کا عامل ہے یا اسے بہت کثرت سے پڑھتا ہے اگر وہ نگاہ جما دے تو چلتی ہوئی چیزیں تھم جاتی ہیں. وہ بات آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اسے اتارا گیا تو چلتی ہوئی ہوائیں تھم گئیں گی. اس کے بعد پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیے گئے، تو یہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری امت میں جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیں گے ان پر ہمیشہ سلامتی رہے گی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے پلڑے میں بیٹھے تھے اور آگ دہک رہی تھی تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، آپ نے اسے وہاں تلاوت کیا تو وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتاری گئی. تو جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتاری گئی تو سب فرشتے تمام پکار اٹھے تھے کہ آج آپ کی حکومت مکمل ہو گئی. لیکن پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی اٹھا لی گئی. ایک اور روایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتاری گئی تھی، اور اسی کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام جادوگروں کا مقابلہ کر پائے تھے. لیکن یہ روایت کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے. پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کئی حیثیتیں ہیں कई आपकी डिस्टिंक्शंस मौजूद हैं, और उनमें सबसे बड़ी तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं। इसीलिए तमाम पैगंबरों से ज्यादा मोइज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए हैं। आपकी तमाम जिंदगी मोइज़ात से इबारत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोइज़ात भी अता हुए जो जिंदा मोइज़ात हैं। दूसरे पैगंबरों को जो मोइज़ात अता हुए वो तो उन पैगंबरों के दुनिया से उठ जाने के बाद वो मोइज़ात भी ख़त्म हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाले कुछ मोइज़ात ऐसे हैं जो आज तक कायम हैं, वो जिंदा हैं। जैसे कुरान पाक, ये बज़ात खुद एक बड़ा मोइज़ा है जो अता हुआ था, और वो मोइज़ा आज भी जारी और सारी है। इसी तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कायम है। अब इसको पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल और सीधा सादा सा तरीका है जिसमें कोई ज़्यादा मशक्क़त इन्वॉल्व नहीं है, और क्योंकि हम पाकिस्तानी मुसलमानों को काम वही पसंद आता है जिसमें मशक्क़त बिल्कुल ना हो, तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि आपको यही भाएगा कि आप ईशा की नमाज के बाद अगर एक तस्बीह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की पढ़ लें और इसमें नागा ना आने दें, पढ़ते चले जाएं, तो इसके असरात मिलने लगते हैं। लेकिन इस ज़मन में एक मैं ये गुजारिश कर दूं कि ये रवैया ना रखिए कि पहले दिन एक तस्बीह पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि देखो मेरे देखने से कौन सी दीवार गिरती है और कौन सा आदमी दौड़ता हुआ रुक जाता। ये इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि हमारी सरशुस्त में ही दाखिल है ये बात कि मैं दो नमाजें पढ़ने के बाद ये सोचता हूँ कि मुझे वलायत मिली या नहीं मिली, अभी तक वली हुआ या नहीं हुआ मैं। तो ये इंतज़ार न कीजिए कि इसके असरात आपके मिलना शुरू हुए हैं या नहीं मिलना शुरू हुए, वो रब ताला पर छोड़ दें कि वो अपनी रहमत के सदके आपको क्या कुछ अता फरमाता है। तो यकीनन इसके असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसी सिलसिले में एक और चीज़ मैं आपसे वाजे कर दूं कि इसके असरात के शौक में ये ना हो कि सिर्फ हम ईशा की नमाज ही अदा करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो इसके लिए आप पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़िए, और उसके साथ साथ 2-3 चीज़ों से कतई तौर पे परहेज़ कर लीजिए, उनके करीब से भी ना गुजरें। एक तो किसी की गीबत मत कीजिए, किसी के ऐबों से पर्दा ना उठाइए बल्कि पर्दा डाल दें, और दूसरा ये है कि किसी शख्स के बारे में दिल में कतई तौर पे किसी तरह का कोई कीना बोअस या गिला शिकवा न रखिए, शिकायतें ना हों दिल में आपके, दिल को बिल्कुल पाक साफ रखिए इन चीज़ों से। और तीसरी बात यह है कि किसी से इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है, इंतकाम लेने का सोचिए भी नहीं, जो ही दिल में ख्याल आए लाहौल पढ़िए, उस ख्याल को दौड़ा दीजिए कि मेरा क्या काम है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है इंतकाम, तो इंतकाम नहीं लूँगा मैं, माफ़ कर देना ऐन सुन्नत है। तो ये 3 चीज़ों से कतई परहेज़ ज़रूरी है, कतई परहेज़, इन चीज़ों के करीब भी मत जाइए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको रब ताला की तरफ से, मुझे उसकी रहमत पे पूरा भरोसा है कि इनामात भरपूर मिलेंगे। एक तो ये तरीका कार है। दूसरा, अमल और वजीफे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और उसमें पाबंदियां बेपनाह हो जाएंगी आप पे। वो ये है कि उसको 786 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़िए और बगैर किसी से गुफ्तगू किए سو جائیے، 10 منٹ کے لیے آپ سوئیں، سو جائیے، اس کے بعد اٹھ کے جو چاہے کرتے رہیے، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد گفتگو نہیں کرتے. تو یہ 40 دن تک کرنا پڑتا. لیکن اس کے بعد یہ مت سمجھیے کہ 40 دن کر لیا تو ساری عمر بیٹھ کے آپ اس کا پھل کھاتے رہیں گے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جائے گا. تو پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ 70 ٹائمز ڈیلی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ اس کا. یہ اس میں جو پرہیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بیف مت کھائیے، باغ گوشت گائے کا ہو. دوسرا ایسی مچھلی جس سے کچھ سمیل آ رہی ہو وہ نہ کھائیے. لہسن نہیں کھائیے، پیاز نہیں کھائیے، وائٹ مولی نہیں کھائیں، ریڈش بے شک کھا لیجیے کیونکہ اس میں سمیل نہیں ہوتی. ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا. اور آف کورس جو چیزیں ممنوعات میں سے ہیں، شراب ہے یا سور کا گوشت ہے، چیزیں اور جو پہلی 3 باتوں سے میں نے آپ کو منع کیا وہ بھی بنیادی شرط ہیں اس کی، یہ نہ کیجیے. تو 40 دن کے بعد اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اس کے اثرات مل جائیں گے. یہ تو علمی چیز تھی، لیکن اس کے آخر پر میں ایک گزارش آپ سے اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. اس کو سب پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن صرف یہ سمجھ کے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ. لیکن اس سے کسی قسم کی کوئی فائدے کا حصول ذہن میں نہ رکھیے، کیونکہ میرے نزدیک وہ کوئی زیادہ مستحسن چیز نہیں ہے کہ کلام الہی کو کسی دنیاوی کام کے لیے استعمال کیا جائے، دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. کلام الہی تو اس لیے اتارا گیا تھا کہ یہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا دے، ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کر دے جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ جو اللہ چاہتا ہے کہ جس پر ہم عمل کریں، اور ان چیزوں سے آگاہ کر دے جس سے اللہ ہمیں منع کر رہا ہے. اور کلام الہی کی تلاوت کا ایک جو نیچرل امپیکٹ آنا چاہیے انسانی زندگی پر اور انسانی فطرت پر، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اسے دنیا حقیر معلوم ہونے لگتی. تو جس کلام کا حاصل یہ ہے، اگر ہم اس کلام کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کریں تو میرے نزدیک تو شرمندگی کی بات ہے. تو اس لیے آپ اس کو پڑھیے ضرور، لیکن میری گزارش یہی ہوگی کہ دنیاوی فوائد کو سامنے رکھ کے مت پڑھیے. اس لیے پڑھیے کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے سے رب راضی ہوگا. تو اس کے فوائد بے پناہ مل جائیں گے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ملیں گے آپ کو، وہ فوائد تو مل ہی جاتے ہیں. لیکن بقول حضرت علی کرم الوجہ کہ جو رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہر حال میں آپ کو ملے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ آپ پر ہے کہ اس کو حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے. جو رزق آپ کے لیے مقرر ہے وہ تو آنا ہی ہے آپ کو. تو اسی طرح اگر یہ نیت کیے بغیر آپ نے اسے پڑھا اور نیت صرف یہ ہوئی کہ اس سے رب راضی ہوگا، تو دنیاوی فوائد ملنے تو ہیں آپ کو، لیکن اس سے آپ کا نام اللہ کے دوستوں کی فہرست میں جائے گا. اور اگر دنیا حاصل کرنے کو کی تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنی طرف ادھار نہیں رکھتا، وہ اپنا حساب کتاب آپ سے برابر یوں کر لے گا کہ دنیاوی فوائد آپ کو دینے کے بعد ہاتھ جھاڑ لیجئے، آپ کے اب کچھ نہیں ملنا آپ کو سوائے دنیا کے. تو اس لیے آپ نیت یہی رکھیے کہ اسے کلام الہی سمجھ کے پڑھیے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ. اور میں عرض کر دوں کہ شیطان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ अपनी तमाम जिंदगी में सिर्फ 3 बार फूट फूट कर रोया है। एक उस वक्त जब वो मलून ठहरा और उसे फरिश्तों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया उसकी तकब्बुर की वजह से, एक उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, शैतान को ये मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तालीम को फैलाएंगे उसमें शैतान की कामयाबी 0% है, उसे अपनी शिकस्त बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर फूट फूट के रोया था शैतान। और तीसरा उस वक्त रोया जब सूरह फातिहा नाजिल की गई, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है सूरह फातिहा में। तो तीसरे मौके पर वो रोया। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के फजाइल में से एक ये भी है इसका, तो इसके मैं फजाइल आपसे जो बयान कर रहा था कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की फजीलत बेपना है, तो उससे इसका अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि इसने शैतान को रुला दिया था। तो आप इसको पढ़िए शैतान को शिकस्त देने के लिए। शैतान आपसे दूर भागे, आप मुझसे दूर भागे, सबसे दूर भागे, तो इस नियत से पढ़िए और फिर देखिए कि इसके असरात आपको क्या हासिल होते हैं। तो अगर कोई साहब इस सिलसिले में सवाल करना चाहते हो।
सर, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि ये जो आपने खाने की जो 4 चीज़ों की पाबंदी बताई है, इसमें से जो प्याज, लहसुन और मूली है, वाइट मूली, ये कच्ची मना है कि पक्की हुई भी मना है?
नहीं, ये कच्ची मना है, लेकिन इसको ज़्यादा मैं वाजे कर दूं बात को कि ये हलाल चीज़ें हैं तीनों। इसकी ममानियत सिर्फ इसलिए है कि इसकी स्मेल से फरिश्ते दूर भागते हैं। तो चूंकि जब आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद मुझे यही है कि पहले ही दिन से इसके मौक्किलात, इसके फरिश्ते आपके इर्द गिर्द जमा होना शुरू होंगे। तो अगर इसकी स्मेल आती है आपके मुंह से मूली की, प्याज की या मछली की, तो उस स्मेल की वजह से वो दूर भागने लगते हैं। तो इसलिए इससे कहा जाता है कि ना खाइए, वरना ये हलाल हैं और किसी को कोई हक नहीं कि हलाल चीज़ों को हराम करार दे दे। जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया उसको हराम करार नहीं दिया जा सकता। तो मैं जो इससे परहेज का कह रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि इसकी स्मेल से फरिश्ते दूर भागते हैं। देखिए, कच्ची हो या पक्की हो, अगर उसमें स्मेल बाकी है तो मत खाइए। अगर स्मेल नहीं बाकी, अब जैसे प्याज कच्चा खाया जा सकता, मैं इसलिए इसको बिल्कुल वाज़े कहने से भाग रहा था कि कच्चा प्याज भी अगर नमक से धोने के बाद खाया जाए तो उसमें स्मेल बाकी नहीं रहती। तो मैं कह दूं साहब कच्चा खाने से परहेज है, तो कोई साहब ये कहेंगे साहब वो तो धोने से स्मेल जाती रहती है, अब आपको क्या एतराज़ है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये उस वक्त तक खाने से परहेज कर लीजिए जब तक उसमें स्मेल बाकी है। अगर किसी भी तरकीब से स्मेल बाकी नहीं रहती तो उसको खाइए आप।
सर, दूसरा सवाल ये था कि आपने बताया है कि जो 786 टाइम्स वाला है उसमें आपने फरमाया था कि जी इशा की नमाज के बाद आप वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सो जाएं। अब ये कि क्या ये इशा के फौरन बाद पढ़ना है या सोने से पहले पढ़ना है?
सब बात ये है कि अगर आप इशा की नमाज के बाद तलावत कलाम पाक करते हैं या कुछ और तस्बीहात पढ़ते हैं तो उन सबको पढ़ लीजिए और आखिर पर इसे पढ़ लें, और पढ़ने के फौरन बाद अपने बेड पर चले जाइए और जाके आंखें बंद करके सो जाइए, किसी से गुफ्तगू ना कीजिए। फिर खा 5 मिनट की नींद आप ले लें, उसके बाद उठकर चाहे जो जी चाहे करते रहिए, ये पाबंदी है।
मैं शैतान रजीम,
کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصہ ہے؟
نہیں، اس کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا پڑھا جائے گا.
99% لوگوں کو گائے کا گوشت اور سمیلی مچھلی ملتی ہے، وہ میں تو وہی کھاتا ہوں، لوگ وہی کھاتے ہیں. تو یہ جو بسم اللہ شریف کی بجائے کوئی، میں سوچ رہا تھا یہ وظیفہ، لیکن یہ 786 دفعہ پڑھنا، 40 دن پڑھنا اور یہ پابندیاں، تو پھر دنیا سے محبت کو پرے کیا گیا ہے آپ اکارڈنگ ٹو یو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے نہیں کہتا تھا، وہ خلق خدا کی خدمت وہ ہے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور بسم اللہ، یہ بڑی پابندیاں ہیں، کوئی اور جو جس سے ہم سلسلے کو بھی چلاتے ہیں، وہ پلیز رکھتا.
دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا ہوا تھا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے، بیرونی وفود سے ملنے کے لیے اور امور مملکت چلانے کے لیے. ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، جس میں آپ اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، ان کو ٹائم بھی دیتے تھے، ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے. اور جو تیسرا حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہوا تھا اپنے آرام کے لیے اور عبادات کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان زندگی کے تمام اسپیکٹس کو ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہونے دیا کبھی، علیحدہ علیحدہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ہر چیز کو رکھ کے انڈیپینڈنٹلی نہایت آسان طریقے پر چلا دے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں کہ ہمارا وقت کا وہ حصہ جو کاروبار کے لیے مختص ہے، ہم پوری دل جمعی سے اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت اور دنیاوی فرائض وہ سر انجام دے دیں اس میں، ماسوائے اس دوران آنے والی فرض عبادات کے، تو یوں دنیا بھی چلتی رہے گی. اور دوسرا حصہ اپنے وقت کا اگر ہم سنت کو فالو کرتے ہوئے مخصوص کر دیں اپنی فیملی کے لیے، تو یوں ہماری ازدواجی زندگی اور ہماری فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی. اور دن کا تیسرا حصہ، اب 24 آورز میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم مخصوص کر لیں عبادات اور آرام کے لیے، تو یوں عبادات کا سلسلہ بھی بہت اچھا چلے گا اور ہمیں آرام کے لیے وقت مل جائے گا. 786 مرتبہ پڑھنا اتنا دشوار نہیں ہے، میرے اپنے تجربے کے مطابق، جو ذاتی تجربہ ہے پڑھنے کا، اس پر تقریباً کوئی 16 یا 17 منٹ صرف ہوتے ہیں. کسی وقت مجھے 16 منٹ لگ جاتے تھے، کبھی 17 منٹ لگ جاتے تھے. 786 مرتبہ پڑھا جاتا، کیونکہ عشاء کی نماز انسان دیر سے پڑھتا تو اس وقت تک بیوی بچے سو گئے ہوتے ہیں، وہ اس میں مخل نہیں ہوتے اس مصروفیت میں، اور نہ یہ مجبوری ہوتی کہ انسان کسی سے گفتگو کرے. تو بہترین طریقہ جو میں استعمال کرتا ہوں، میں تو وہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں، کہ علیحدہ کمرے میں کسی ایک کونے میں جا کے اپنی عبادت کا سلسلہ بنا لیا اور پھر وہیں بیٹھ کے عبادت کیجیے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ ضرور، اور کچھ نہیں تو ڈرائنگ روم تو ہوتا ہی ہے جہاں کوئی نہیں سوتا رات کو، اس کا ایک کونا استعمال کر لیجیے عبادت کے لیے، اور پڑھنے کے بعد وہیں جان نماز پہ لیٹ جائیے. سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے جان نماز میں، تو اس پہ لیٹ جائیے، سو جائیے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تو پھر اٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں یا کچھ اور کر لیجیے جو چاہتے ہیں کر لیں، تو آسان ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ صاحب آپ کو مچھلی کھانے میں وہ ملتی ہے جس میں اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو صاحب آپ ٹینڈر نہ کھائیے یا میڈیم نہ کھائیے, ویلڈن کھا لیجیے, ویلڈن میں اسمیل نہیں رہتی. ہاں یہ انگریز کے نقش قدم پہ اگر آدمی چلتا ہوا ٹینڈر کھائے گا تو وہ تو سٹیک اگر ٹینڈر کھائیں گے تو اس میں بلڈ نکل رہا ہوتا ہے جب آدمی کھاتا, تو وہ مکروہ ہے ویسی. تو میڈیم میں بھی بلڈ کے سٹینز نظر آتے ہیں, تو آپ ویلڈن کھا لیجیے, اس میں کیا ہے.
میرے سوال کے دو جز ہیں, پہلا یہ کہ کلمات کو ان کو خاص عادات میں دینے کی کیا مسئلیت ہوتی ہے, کیونکہ یہ بھی اس سے رہتا ہے کہ تو جو اس کے مفہوم کی جگہ پہ عادات رہ جائے, نمبر ایک. نمبر دو یہ تھا کہ اس کے بعض جگہ پہ آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھنے کا بھی شاید کہ عادات اس کے 19 بنتے ہیں, اس کی ہے کچھ؟
اس کے حروف 19 ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن جو اس کی نیومیریکل ویلیو ہے نیومرولوجی کے تحت وہ 786 بنتی ہے. تو جو 19 ٹائمز پڑھتے ہیں وہ حروف کی نسبت سے پڑھتے ہیں کہ اس کے حروف 19 ہیں. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, اور اچھا آپ نے توجہ دلا دی. اب چونکہ میری ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں اس وقت بننا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت آپ کو ایکسپلین کر دیتا کہ یہ تمام قصہ اس کا کیا ہے, لیکن نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی اگر میں زندہ رہا تو اس پہ کر دوں گا بات. باقی یہ جو آپ نے فرمایا کہ توجہ حروف اس پر کاؤنٹنگ پر رہتی ہے, وہ درست نہیں. آج کل مکینیکل کاؤنٹرز ملتے ہیں, عام استعمال ہو رہے ہیں تسبیح کے طور پہ. اس میں سہولت یہ ہے کہ انسان پڑھتا چلا جاتا, نہ دل میں گنتا نہ ذہن میں گنتا, نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا, پڑھتے رہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اب مجھے کسی دن 16 منٹ لگ جاتے تھے, کسی دن 17 منٹ لگ جاتے تھے پڑھنے میں, اب وہ اندازہ ہے کہ اتنی دیر میں مکمل کر لوں گا, تو خود بخود اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ مکمل ہو گیا. تو پڑھتے پڑھتے کاؤنٹر کو ایک بار دیکھ لیا. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ مکمل ہو گیا, تو تجربہ میرا یہ ہے کہ وہ 785 ہوا ہوتا ہے اس وقت, یا 788 ہو گیا ہوتا ہے. تو اگر 2-4-5 مرتبہ فالتو پڑھ لیا تو کوئی اس میں برائی نہیں, بلکہ اچھا ہے. ہم تو یہی کرتے ہیں. کچھ پڑھائیاں ایسی ہیں جو 10,000 سے اوپر کی ہیں میری, تو اب وہ 10,000 ہو گیا تو کسی دن میں 80 فالتو پڑھ لیتا ہوں, کسی نے 110 فالتو پڑھے. ایک مخصوص نمبر فالتو نہیں پڑتا, ورنہ وہ تعداد اس پر فکس ہو جائے گی. اس کو میں ویری کرتا رہتا ہوں روز, اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں میں اومٹ کر گیا ہوں درمیان میں, کہیں ایک بار پریس مجھ سے زیادہ ہو گیا ہو, تو احتیاطاً اس کو 150 فالتو کر دیے, تاکہ اگر کہیں کچھ ہے تو زیادہ پڑھنے کا نقصان نہیں ہے, کم کا البتہ یہ ہے کہ وہ پھر نا کنسیڈر ہو جائے گا. تو آپ 786 کی جگہ کسی دن 790 پڑ گئے, 795 پڑ گئے, 797 پڑ گئے, 800 پڑ گئے, تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ذہن کو آزاد چھوڑیے, تو کاؤنٹر کو گننے دیجئے کیا ہے. اور اس میں تو دیر بھی لگتی ہے نا, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً 2.5 سیکنڈ میں ادا ہوگا. اب یہ تو ہم اطمینان سے پڑھتے ہیں, لیکن جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں چلتا ہے تو 2 سیکنڈ پہ آتا ہے. آپ گھڑی دیکھیے, ٹھیک 2 سیکنڈ آپ کو لگیں گے. تو اگر 2 سیکنڈ لگتے ہیں تو 1 منٹ میں 30 مرتبہ پڑھا آپ نے, تو 786 ہے. اب آپ دیکھ لیجیے, تو اور جب رما ہو جائیں گے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم میں جاتا ہے. یہ ہے اس کی ترکیب.
آپ نے فرمایا جی کہ اس میں ناغا نہیں آنا چاہیے, تو اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے ناغا آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے یہ جو موجود لوگ ہیں ان کو اجازت دے دی ہے پڑھنے کی, تو کیا یہ اجازت جو لوگ اس کی ریکارڈنگ سنیں گے ان کے لیے بھی ہوگی؟
کوئی پڑھ لے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط میں نے واضح کر, اس سے بھی زیادہ ایک تو نماز پابندی سے پڑھیے, اور دوسرا وہ جو 3 چیزیں میں نے عرض کی تھیں کہ صاحب کسی کی غیبت نہ کیجیے, کسی کی عیب جوئی نہ کیجیے, بلکہ آن دی کانٹرری ہر ایک کی پردہ پوشی کیجیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, کسی کے لیے دل میں کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ, کوئی کینہ, کوئی کدورت وہ نہ پالیے. دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف رکھیے. اور تیسری, انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے, انتقام لینے کا سوچیے بھی نہیں. ان تین چیزوں پر پابندی بہت ضروری ہے, ادروائز کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو. یہ آپ کو ایک چیز دقت سب لوگوں کے ساتھ آئے گی, جتنے بھی فقیر یا درویش لوگ ہیں, یہ غالباً بائی ہیبٹ اس چیز کو اومٹ کر جاتے ہیں, انٹینشنلی نہیں کرتے, بائی ہیبٹ کر جاتے ہیں. کیونکہ ان کے نزدیک یہ بالکل ایسا ہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ گاڑی پر کہیں چلے جائیے تو اس میں دو تین چیزیں وی ٹیک فار گرانٹیڈ, کہ آپ گاڑی کا دروازہ کھولیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, گاڑی سٹارٹ کریں گے, پھر گاڑی چلے گی, ورنہ نہیں چل سکتی. اسی طرح درویش لوگ یہ سمجھتے ہیں ذہن میں کہ کچھ بھی کام کرنا ہے تو درود شریف تو اس کا لازمی حصہ ہے, درود شریف کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. ان کے نزدیک یہ لازم ملزوم ہے, اس کے بغیر سوچا ہی نہیں جا سکتا کسی چیز کو. حتیٰ کہ قرآن پاک انسان پڑھنے لگتا ہے تو درود شریف خود بخود جاری ہو جاتا, وہ آدمی غلاف اتار رہا ہوتا ہے اس کا کور, پھر اس کو کھول رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں درود شریف جاری رہتا جب تک کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان نہ شروع کر دے. پھر ایک سے شروع کیجیے آپ. یہ جتنے بھی آپ تسبیحات کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, عملیات کرتے ہیں, اس کے اندر یہ یاد رکھیے کہ اس کی حیثیت وہ جو ایک گیم ہوتی ہے سنیک اینڈ لیڈر والی, اس کی سی ہے کہ آپ روز پڑھتے جاتے ہیں اور وہ آپ اوپر جا رہے ہیں. جہاں ایک ناغا ہوا آپ واپس زیرو پر چلے جائیں گے, پھر نئے سرے سے کاؤنٹ شروع کریں گے آپ. تو ایک وہ اچھا, یہ کچھ اس کی آدمی عادی بھی ہو جاتا ہے, جیسے نشے کا عادی ہوتا ہے, ہیروئن کا عادی ہو جاتا ہے بندہ. ایک پہائی بڑے شاہ صاحب نے بتا دی جس کی تعداد ہزاروں میں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ 2000 4000 5000 7000 ایسے ہو, وہ اس سے کہیں آگے ہے تعداد. روز پڑھنا ہوتی ہے اور اس کا جو دور ہے وہ بنتا ہے 10 سال اور 1 مہینے کا. تو جب وہ بتایا تھا شاہ صاحب نے کہ یہ پڑھا کرو, تو ہم نے یہ تو بڑا مشکل ہے, 10 سال 1 مہینہ ناغا نہیں کرنے دینا. اور وہ ٹائم بڑا عجیب و غریب ہے, خاص طور پہ نوکری پیشہ آدمی کا, کہ دوپہر کو ظہر کے بعد پڑھنا. آپ نے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بنے گا کیا 10 سال 1 مہینہ اور اتنی بڑی تعداد روز پڑھنی ہے. تو پہلے دن ہم نے کہا کہ چلیے, میرا خیال تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی 2 گھنٹے میں پڑھ لوں گا. تو اس دن میں پہلے دن دفتر سے یہ کہہ کے اٹھ گیا کہ آج میں لنچ کے لیے گھر جا رہا ہوں. تو میرا خیال سٹاف نے شکر کیا ہوگا کہ یہ بلا ٹلی, اب یہ لنچ کے لیے گھر جائے گا تو کم از کم اتنے دیر تو سکون رہے گا دفتر میں. تو آ کے میں پڑھنے بیٹھ گیا ظہر کی نماز پڑھ کے, تو عصر کی نماز بھی گزر گئی اور اس کے بعد وہ مغرب کی اذان ہوئی, تو ابھی میں آخری تعداد مکمل کر رہا تھا. تو میں یہ نوکری چلے گی کیسے, یہ تو روزانہ اگر میں ظہر سے مغرب تک یہ وظیفہ ہی پڑھتا رہا تو دفتر والے تیسرے دن کہیں گے جاؤ میاں گھر. لیکن وہ اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ وہ وقت کم ہونا شروع ہو گیا کہ روانی آ گئی زبان میں. تو ہوتے ہوتے وہ 1 گھنٹے پر آ کے ٹک گیا معاملہ. تو 1 گھنٹہ تو قابل قبول ہے کہ لنچ ہوتا ہی 1 گھنٹے کا ہے. اب وہ 10 سال 1 مہینہ تھا کہ اب یہ دور مکمل کرنا ہے. 1 دن ناگا نہ ہوں, میں تو ٹورس پہ بہت جاتا ہوں, پھر کچھ کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں, جہاں گناہ کبیرہ ہے غائب ہونا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی, چلتا رہا چلتا. لیکن جب تک وہ 10 سال پورے ہوتے وہ نشہ لگ گیا مجھ کو. تو جو ہی میں نے دیکھا کہ اب یہ 3 دن کے بعد یہ 10 سال 1 مہینہ پورا ہو جائے گا, تو تعداد گھٹ کے 1/4 پہ آ جاتی ہے وہ, کہ اگر یہ دور مکمل ہو گیا تو پھر اس کی تعداد وہ جو اس وقت ایکسیڈنگ 10,000 ہے وہ 1/4 پہ چلی جاتی. تو ایسی بیٹھے ہوئے دل میں آیا کہ یہ تو تعداد کچھ بھی نہیں رکھی, یہ تو 10 منٹ میں میں پڑھ لوں گا اس کو. تو ہم نے سوچا ایک ناگا کر لو, پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں. تو ہم یہ انہوں نے بڑے شاہ صاحب قبلہ نے مجھے یہ 78 میں شرط پڑھنے کو بتایا تھا, تو ابھی تک وہ 10 سال پورے ہونے نہیں دیے. میں تو آخری زیرو پہ جا کے ایک ناگا کر دیتا ہوں, وہ پھر زیرو پہ چلا جاتا ہے, پھر ایک سے شروع کر دیتا ہوں کاؤنٹ, تو ہوتا رہتا ہے. وہ چسکا لگ جاتا ہے, اس کی فکر نہ کیجیے آپ, اس سے گھبرا رہے ہیں کہ 40 دن کیا ہوگا. پتہ یہ لگا کہ 40 دن ناگا کر دیا کہ نہیں اب زیرو سے شروع کرتے ہیں, اس کا مزہ آنے لگتا ہے انسان کو. بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے بات یہ ہے, کچھ چیزیں بڑی سادہ ہیں, ان کو یوں آپ کر لیجئے. قصر نماز ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک سہولت ہے آپ کو, ایک چھوٹ ہے, ایک رعایت آپ کو دی ہے رب نے. تو جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا یا حرام قرار دے دیا, کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی یا تحریف کر سکے. اسی طرح جو حق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, آپ کی اولاد کو عطا فرمایا ہے, کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس حق کو آپ سے چھین لے, کیونکہ وہ رب کی طرف سے عطا کرتا ہے آپ کو. یہ رعایت رب نے دی ہے, تو اس کے اندر کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ صاحب جو رعایت آپ کو رب نے دی ہے اس دن تو یہ وظیفہ ویلڈ نہیں ہوگا. یہ کیسے نہیں ہوگا, وہ رعایت آپ کو رب نے دی ہے, انسان کون ہوتا بولنے والا اس میں.
سر وہ جو پیاز لہسن وغیرہ کا پرہیز جو آپ نے بتایا تھا, تو پیاز کے بغیر تو ہانڈی بنتی ہی نہیں, تو اس کے کوئی,
وہ شاید آپ نے اس پہ غور نہیں فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کی, یہ حلال چیزیں ہیں, میں نے پہلے عرض کیا, اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ اسے تبدیل کر دے. ان کو اگر کہا جا رہا ہے کہ نہ کھائیے تو صرف اس لیے کہ ان کی سمیل ہوتی, جیسے مسجد میں کچا پیاز اور لہسن کھا کے جانے کی ممانعت ہے, اسی طرح پڑھائی میں آپ اسے ضرور کھائیے, بشرطے کہ اس میں سمیل نہ آ رہی ہو. جیسے میں نے پیاز کی مثال دی تھی کہ اگر کچا پیاز کھانا ہی ہے تو اسے اگر آپ نمک سے دھو لیں تو اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے, ضرور کھائیے. تو ہنڈیا میں جب پیاز ڈالا جاتا ہے, اگرچہ میں کک نہیں ہوں لیکن کھانے کا تو اتفاق روز ہوتا ہے, تو ہنڈیا میں پڑے ہوئے پیاز کے تو پتہ ہی نہیں چلتا نام و نشان کہ اس میں ڈالا بھی گیا تھا یا نہیں ڈالا گیا تھا. پرابلم کیا ہے؟